رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیجۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، معاشرے پر دین کے غلبے کے لیے قرآنی شرائط۔ میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں چند ایک مقدمات عرض کروں گا، تاکہ ایک مقدمہ، ایک بات ہمارے ذہن میں محفوظ رہے، اور پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آپ کی خدمت میں اور آرائز کو پیش کروں گا۔ ایک تفکر جو غرب سے ہمارے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ انسانی ذہن اس انداز سے سوچنا شروع کرے، وہ یہ ہے کہ انسان کو اور ہیومن سوسائٹیز کو دین کی ضرورت ہے یا نہیں۔ لہذا ایک کانسیپٹ جو بہت عرصے سے، یعنی یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے، کم از کم بھی اگر ہم اس کو تلاش کرنے نکلیں گے تو 500 یا 600 سال رینیزنس سے اسپیسیفکلی بعد یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، کہ جس میں انسان محوریت، انسان کو تمام چیزوں کا مرکز و محور قرار دینا، یہ تفکر جو ہے اس کو معاشرے میں رائج کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، انسان یقیناً اس کائنات کی ایک افضل اور اشرف مخلوق ہے، اور انسان کے مقامات، انسان کے مدارج اور انسان کی جو اہمیت ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن من حیث المخلوق، انسان کو یہ بات خود بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مجھ سے زیادہ افضل، مجھ سے زیادہ اہمیت کا حامل میرا خالق ہے، جس نے مجھے خلق کیا ہے اس کا میرے اوپر مجھ سے زیادہ اختیار ہے۔ دین کی جب ہم سپریمیسی کی بات کرتے ہیں تو ہم اس یقین کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ دین انسان کے لیے اور انسانیت کے لیے سب سے آئیڈیل اور سب سے بہترین گائیڈ لائن ہے۔ میں ابھی بھی چیلنج کرتا ہوں دنیا کے تمام جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، دس از این اوپن چیلنج ٹو آل اسکول آف تھاٹس، سب کے لیے، اب وہ چاہے سیکولرزم ہو، چاہے وہ کیپٹلزم ہو، چاہے وہ سوشلزم ہو، چاہے وہ فیمنزم ہو، اینی ازم، اینی ریلیجن ایکسیپٹ اسلام، میں سب کو چیلنج کر رہا ہوں کہ کوئی ایک بھی اسکول آف تھاٹ مجھے آپ ایسا بتائیے کہ جو انسان کو اس کے حقیقی رشد اور کمال تک پہنچانے کی نہ صرف ادعا کرتا ہو بلکہ اسپیسیفک گائیڈ لائنز بھی اس کو پرووائڈ کرتا ہو۔ تمام دنیا کے مکاتب انسان کے مسائل کے حل کے لیے تو کوشاں ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم انسانیت کے مسائل کو حل کر دیں گے، بٹ دا کوسچن از، آفٹر سالونگ دیس کوسچن، آپ انسانیت کو کہاں تک پہنچائیں گے؟ ہدف کیا ہے آپ کا؟ کسی بھی سسٹم کا، کسی بھی مکتب کا ہدف کیا ہے؟ وہ کہ انسانیت کو کہاں تک لے کر جانا چاہتا ہے۔ دا ویری موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جس کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، دیکھیے کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کے جو احکامات ہیں اس سے ریلیٹڈ جو ہم حکم لگاتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ جو ہم انفارمیشن لیتے ہیں، وہ جب تک اس شے کے ساتھ مطابقت نہ رکھتی ہو تب تک اس میں صداقت پیدا نہیں ہوتی، تب تک اسے صحیح نہیں سمجھا جاتا. مثلا یہ پانی ہے، اس کے کچھ حقائق ہیں، ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اب جو بھی ہم حکم اس کے بارے میں لگائیں گے وہ اس کے ساتھ میچ کرنا چاہیے. وی نو کہ پانی از اے لکوڈ. اب اگر میں اس کو لکوڈ کے علاوہ کچھ اور ثابت کرنے یا اس کے اوپر کسی اور چیز کا حکم لگاؤں گا تو وہ اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھے گا. اپنے نارمل کنڈیشنز میں پانی ہمیشہ لکوڈ فارم میں پایا جاتا ہے، کسی اور فارم میں پایا جانا اس کی نارمل کنڈیشنز نہیں ہیں. لہذا جتنے بھی احکامات ہیں، مثلا ایک حکم پانی کے بارے میں جنہوں نے فزکس پڑھی ہوئی ہے کہ پانی جو ہے وہ دنیا کا واحد سبسٹنس ایسا ہے کہ جو سکڑنے میں جب ٹھنڈا ہو رہا ہوتا ہے تو ایک سٹیپ میں آ کر وہ سکڑنے کی بجائے پھیلنا شروع کر دیتا ہے، ایکسپینشن ہوتی ہے. دنیا کے تمام سبسٹنسز جتنے بھی ہیں جب وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں تو وہ سکڑتے ہیں، کنڈینس ہوتے ہیں، کمپریس ہوتے ہیں. پانی ایک واحد سبسٹنس ہے جو 4 سے 0 ڈگری کے درمیان میں ٹھنڈا ہوتے ہوئے ایکسپینڈ کرتا ہے، جس کو فزکس میں انیملس ایکسپینشن آف واٹر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ جو کنڈیشن ہے پانی کی، اب یہ اس کا ایک حکم ہے کہ جو صرف اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور جب یہ میچ کرے گا تو پھر ہمیں پانی کے بارے میں صحیح انفارمیشن حاصل ہوگی، اور پھر ہم پانی سے بہت سارے وہ فائدے اٹھا سکتے ہیں کہ جو اس کو جانے بغیر ہم حاصل نہیں کر سکتے. اب اسی طرح سے جب ہم انسان کے لیے کچھ حکم لگاتے ہیں، ہم انسان کے بارے میں اس کو کچھ سلوشنز دینا چاہتے ہیں، ہم انسان کے بارے میں اس کو کچھ گائیڈ لائنز دینا چاہتے ہیں، تو اٹ از نیسیسری کہ ہم انسان کو اچھی طرح سے جانتے ہوں، ہم انسان کو اچھی طرح سے پہچانتے ہوں، تب جو ہم حکم انسان کے لیے جاری کریں گے وہ مطابق ہوگا انسان سے، اور پھر اس سے آگے چل کر ہم اس کے لیے گائیڈ لائنز دے سکتے ہیں، اس سے بہترین استفادہ کرتے ہیں. لیکن اگر ہم انسان کو جانتے ہی نہ ہوں، ہمیں ابھی تک یہی نہ پتہ لگا ہو کہ انسان کیا ہے، تو جتنے بھی ہم اس کے لیے سولوشنز اور گائیڈ لائنز دیں گے وہ جب کہ اس کی حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتے ہوں گے تو نتیجتاً وہ انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گے. ناؤ آئی ایم چیلنجنگ، دنیا کا کوئی ایک شخص اٹھ کر یہ چیلنج کر رہا ہوں میں کہ کوئی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ میں انسان کو پوری طرح سے جانتا ہوں. ثانیاً، ہم انسان کو جس سسٹم کے اندر چاہتے ہیں کہ یہ اس سسٹم کے اندر آ کر ہارمنیسلی کام کرے، وہ ایکو سسٹم ہے. تو ایکو سسٹم میں انسان کی ایگزیکٹ پوزیشن ہمیں اس وقت سمجھ میں آئے گی جب ہمیں پورے ایکو سسٹم کا بھی علم ہو. تو آئی ایم اگین چیلنجنگ کہ کوئی مجھے یہ بتائے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو کہ اس پورے ایکو سسٹم کو جانتا ہو. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہزاروں سال سے انسان زمین پر زندگی گزار رہا ہے، مختلف تجربات سے گزرنے کے باوجود، آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے کمال پر پہنچنے کے باوجود بھی کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے، کوئی ایک سکول آف تھاٹ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کی حقیقت کو جاننے کا دعویٰ کر سکے اور انسان کے لیے وہ سلوشنز پرووائڈ کر سکے جو اس کو اس کے کمال تک لے کر جائے گا. دوسری جانب کوئی بھی سسٹم ایسا نہیں ہے کہ جو یہ چیلنج کر سکے کہ ہمیں پورا ایکو سسٹم پوری طرح سے معلوم ہے. اب جو کنڈیشن ہے ہماری، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں پھر بات کو آگے بڑھاؤں. کنسیڈر کریں کہ آپ کراچی جیسے شہر کے ٹریفک کے پرابلمس کے لیے، کہ جہاں کا ٹریفک پرابلم ہے آپ اس کو سالو کرنا چاہتے ہیں، اور آپ اس کے لیے جائیں اور جانے کے بعد تھر کے ریگستان میں بالکل صحرا کے درمیان میں ایک جھونپڑی لگائے ہوئے کوئی بہت ہی پہنچی ہوئی شخصیت ہے بظاہر، اور اس کو جا کر آپ یہ کہیں کہ جی ہمیں کراچی شہر کی جو ٹریفک کے پرابلمز ہیں ان کا سلوشن درکار ہے. اب وہ جتنے بھی پہنچے ہوئے ہوں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی سڑکیں نہیں دیکھیں، شاہراہیں نہیں دیکھیں، ہائی ویز نہیں دیکھیں، ٹریفک کا لوڈ نہیں دیکھا، جن کو کراچی شہر کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، کیا وہ آپ کو ٹریفک کا سلوشن دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں دے سکتے. انسان کے بارے میں ابھی تک خود انسان کی معلومات کی جو کیفیت ہے وہ بالکل ایسی ہی ہے. لہذا اس وقت سائنس جتنا اپنے آپ کو ڈیولپ کرتی جا رہی ہے، جتنی آگے بڑھتی جا رہی ہے، اتنا سائنس کا ادعا انسان کے بارے میں یہ ہوتا جا رہا ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ناشناختہ موجود خود انسان ہے. جس کو سب سے زیادہ جاننے کی ضرورت ہے، انسان کے بارے میں، انسان کا، انسان کے بارے میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا اب جو بیہیویئر ہے وہ کیا ہے کہ ہم سب سے زیادہ جس چیز کو نہیں جانتے وہ خود انسان ہے۔ بس اگر ہم انسان کو صحیح معنی میں جانتے ہی نہیں ہیں تو کیا پاسبل ہے ہمارے لیے کہ ہم انسان کے لیے بہترین سولوشنز اس کو دے سکیں جو اس کو اس کے رشد اور کمال تک پہنچا سکے؟ اصلا پاسبل نہیں ہے۔ اب آ کر اس مقام پر آپ دیکھیے کہ دوسرا اینڈ دین، اور دین میں بھی پھر اسلام، اور اسلام میں بھی پھر الحمدللہ مکتب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام۔ اس مکتب کا صرف دعویٰ ہی نہیں ہے، ہم نے یہ چیز پروف بھی کی ہے کہ دین مبین اسلام نہ صرف بیسٹ سولوشن پرووائڈ کرتا ہے بلکہ انسان کو اس کی اس معراج اور کمال تک لے جانے کی بھی بات کرتا ہے کہ جس کو ایون دوسرے مکاتب فکر تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا قرآن انسان کو جس مقام تک لے کر جانا چاہتا ہے، پروردگار اس کا اشارہ اس انداز سے فرماتا ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، ہم نے تمہارے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، کنکر کیا ہے، سب کچھ تمہارے زیر تسلط آئے گا، سب کچھ تمہارے آرڈر کے نیچے آ جائے گا، تم ہر چیز کو کنٹرول کر سکو گے، جو کچھ بھی زمین اور آسمان۔ ابھی تک تو ہمیں آسمان کی وسعتوں کا اندازہ تک نہیں ہوا ہے، لیکن اسلام آج سے 1400 سال پہلے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تم جس چیز کی وسعتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے، یہ دین تمہیں اس پورے نظام کو تمہارے تسلط میں، تمہارے انڈر کنٹرول لانے کی قوت رکھتا ہے اور اس کے پاس سولوشنز موجود ہیں۔ لہذا یہ جو ایک تصور پیش کیا گیا کہ جی ریلیجن فار ہیومینٹی ہونی چاہیے نہ کہ ہیومینٹی فار ریلیجن، جبکہ وہ چیز جو کہ دین کی باؤنڈری سے باہر نکل جاتی ہے اصل ہیومینٹی نہیں ہے۔ ہم نے اس کو کئی جگہوں پر تجربہ کیا ہے، آج تک تجربہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ دین کو چھوڑ کر آپ نے ہیومینٹی کی جو بھی ڈیفینیشن کی ہے اس کا اینڈ ریزلٹ استحصال کی صورت میں ثابت ہوا ہے، مینیپولیشن کی صورت میں ثابت ہوا ہے۔ اس وقت اگر آپ کیپٹلزم کو دیکھ لیں تو دنیا بھر میں کیپٹلزم سوائے غریبوں کے استحصال کرنے کے کچھ نہیں کر رہا۔ جتنے بڑے آپ نے دنیا میں ادارے بنائے، جو کچھ بھی بنائے، وہ سارے کے سارے اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ غریبوں کا اور کمزوروں کا استحصال کر رہے ہیں۔ جتنے بڑے دنیا کے ادارے ہیں، یونائٹڈ نیشن کو آپ دیکھ لیں، جب تک فلسطین کے اوپر جو ہے وہ وحشیانہ انداز سے بمباری ہوتی رہی، اس وقت تک یونائٹڈ نیشن کے جتنے بڑے افراد تھے وہ سب خواب میں تھے، لیکن جیسے ہی فلسطینیوں نے اس وحشیانہ اور بہیمانہ درندہ صفت جو ایکشنز تھے ان کے لیے ریپلائی کرنا شروع کیا، اور ذرا سا اسرائیل کے اوپر کچھ جو ہے وہ بم گرنا شروع ہوئے تو وہ ایک دم بیدار ہو گئے، جنگ بندی کی باتیں شروع ہو گئیں، یہ سب کچھ یونائٹڈ نیشن کا جو بائسڈ اور پریجڈس بیہیویئر ہے وہ ساری دنیا کے سامنے موجود ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ بنیادی طور پر طاقتوروں کا، ڈیموکریسی ہے، بیوروکریسی، آپ کے جو کیپٹلزم ہے، سیکولرزم ہے، یہ سارے کے سارے وہ نظام ہیں کہ جو بنیادی طور پر قدرت مند طبقے کو حاکم بنانے کے لیے ہیں، کمزور طبقے پر، کمزور طبقے کا استحصال کرنے کے لیے یہ سارے کے سارے نظام بنائے گئے ہیں۔ اور شیطان یقیناً ابتدا سے، اور اس کا لشکر کفار اور مشرکین ابتدا سے اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام کو، اس دین کو کسی طرح سے مٹا سکیں۔ لہذا قرآن دو مقامات پر، ایک سورہ صف میں آیت نمبر 8 اور 9، اور ایک سورہ توبہ میں 32 اور 33 نمبر آیت میں، 32 اور 33 نمبر آیت میں تقریباً ایک ہی طرح کا لہن ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے یریدونا لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کفار کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اطفاء، بجھا دیں اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنی پھونکوں سے۔ واللہ متم نورہ، جبکہ اللہ اپنے نور کو اتمام تک پہنچانے والا ہے، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ یہ جو اللہ کا نور ہے یہ اپنے اتمام تک کیسے پہنچے گا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا، وہ وہی ہے کہ جس نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ لِيُذْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، تاکہ وہ کیا کر سکیں، ظاہر کر سکیں، غالب کر سکیں اس دین حق کو، عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام تر ادیان کے اوپر اس دین کو غالب کر سکیں، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرقین کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ لہذا کفار کا ارادہ کیا ہے؟ کفار کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کو، اب آیت کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ یہ سمجھا رہا ہے کہ اللہ کے نور سے جو مراد ہے وہ دین مبین اسلام اور اس کی ہدایت ہے، کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کو، تمام رسولوں کو، ائمہ کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا، شریعت کا نظام، یہ نظام کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے نور سے اس کو تشبیہ دے رہا ہے کہ یہ اللہ کا نور ہے۔ کفار یہ چاہتے ہیں کہ اس کو اپنی پھوکوں سے، یہ جو پھوکوں سے بجھانے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس سے مراد اصل میں یہ ہے کہ چراغ کے مقابلے میں یا نور کے مقابلے میں جب پھونک کو تصور کیا جاتا ہے تو وہ اس کے ضعف کی طرف اشارہ ہے، یعنی ان کی تمام تر قوتیں، آج جو آپ دنیا میں کفار کا اور مشرکین کا علی الظاہر غلبہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تمام تر طاقتیں اور قدرتیں علی الظاہر کفار کے سامنے پاس موجود ہیں، ان تمام کو خدا بند کریم تشبیہ دے رہا ہے پھونکوں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے گا کہ آج بھی اگر کفار اور مشرکین ہمارے اوپر غلبے پر ہیں یا قدرت میں ہیں، اس کی وجہ ان کا اپنا کمال نہیں ہے بلکہ ہمارا پست ہونا ہے، ہمارا کمزور ہو جانا ہے۔ مسلمانوں کا آپس میں تفرقہ ہے، مثلا آپ ابھی فلسطین کے ہی معاملے میں دیکھیں کہ ذرا سا مسلمان غیرت میں آ جائے، ذرا سا مسلمان آپس میں اکٹھا ہو جائے تو یہ باطل آپ کو بھاگتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف غرور ہے جی دنیا کی سب سے اسٹرانگ آرمی کا، سب سے ویل ایکوپڈ اور سب سے زیادہ ڈیولپڈ آرمی کا، اور ذرا سا مسلمان متحد ہو کر جب ان کو آنکھیں دکھاتا ہے تو ان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ تو ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کی حیثیت یہ ہے، یعنی ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اگر مسلمانوں میں عقل نہیں آ رہی، اگر مسلمانوں کو ہوش نہیں آ رہا، تو مسئلہ کفار کی طاقت میں نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی حماقت اور مسلمانوں کے اپنے دین سے دوری میں ہے۔ پس دین بنیادی طور پر پروردگار کیا چاہتا ہے؟ پروردگار یہ چاہتا ہے، اور میرے حساب سے انسان کے لیے اس سے زیادہ بہتر چیز خود انسان بھی نہیں سوچ سکتا، وہ کیا ہے؟ پروردگار چاہتا یہ ہے کہ انسان کے اوپر حکومت صرف اللہ کی ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ انسانوں پر حکومت کرے۔ اب اگر آپ تھوڑی سی دیر کے لیے بھی اس تصور کو قائم کریں اور تھوڑی سی دیر کے لیے بھی سوچیں تو خود انسان کی عظمت کا اس سے بڑا کوئی اور مقام ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کائنات میں کسی کا بھی محکوم نہ ہو سوائے خداوند کریم کا۔ اس سے بڑی فکر، اس سے بڑی جو نظریہ ہے انسان کی عظمت کا، اس کو تصور ہی کی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ حکومت، دیکھیں انسانی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ انسانوں کو اپنی زندگی کو مرتب اور منظم کرنے کے لیے بھی اور رشد اور کمال کی طرف بڑھنے کے لیے بھی انسان کو ایک سسٹم کی ضرورت ہے۔ انسان وہ واحد مخلوق ہے کہ جو جب دنیا میں آتا ہے تو لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں پتا۔ آپ مرغی کے دو انڈے لے کر مثلا دنیا کے کسی ایسے کونے میں چلے جائیں جہاں پر مرغی نام کی کوئی چیز وجود ہی نہ رکھتی ہو، اور آپ وہ دو انڈے وہاں پر رکھ دیں اور کچھ عرصے کے بعد وہ انڈے ہیچ ہوں اور ان میں سے جو ہے وہ انکیوبیٹر میں رکھ کے ہیچ کر دیں آپ اس کو، تو اس میں سے ایک میں سے مثلا مرغی نکلے، ایک میں سے مرغا نکلے، تو وہ اس جگہ جہاں پر زندگی میں کبھی کوئی مرغی نہیں تھی اور نہ کوئی مرغی ان سے آ کر وہاں پر ملے، وہ اپنی لائف کو پورا چلا لیں گے۔ اور کچھ عرصے کے بعد آپ جا کر دیکھیں گے تو ایک مرغیوں کی بڑی تعداد ہوگی جو وہاں پر موجود ہوگی۔ دے ڈونٹ نیڈ اینی اسکول، دے ڈونٹ نیڈ اینی ٹریننگ، دے ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ، انہیں پتہ ہم نے کیا کھانا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ لیکن آپ انسان کے بچے کو تو چھوڑیں، میں نے یہ مثال کئی جگہوں پر دی ہے، ایک مووی بھی اس کے اوپر بنی ہے، مجھے اس کا نام نہیں معلوم، लेकिन मूवी बनी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक ग्रेजुएट है जो कि बहुत अच्छी और नोबल फैमिली से ताल्लुक रखता है और ग्रेजुएशन में भी वो टॉप करता है, गुड मेडलिस्ट है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का। और वो बच्चा मसलन खुशी की तलाश में जो है वो निकलता है, निकलने के बाद अलास्का पहुंच जाता है, वहां पर अकेला एक जगह पर रहता है और आखिर में वो बच्चा सिर्फ इसलिए मर जाता है क्योंकि वो एक किताब, एक डिक्शनरी अपने साथ रखने के बावजूद एक ऐसी गलत चीज़ खा लेता है कि जो उसकी आखिर में हलाकत का बायस बनती है। किस बात का इद्दा है हमें, किस बात पर हम अकड़ते हैं? आपने आज तक किसी बकरी को कोई चीज़ गलत खाते हुए नहीं देखा होगा, आपने आज तक किसी मुर्गी को कोई गलत चीज़ खाते हुए नहीं देखा होगा, हैवान कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं खाता कि जो उसको नुकसान दे दे। और यहाँ पर इंसान जो अपनी दानिश में, अपने ख्याल में दुनिया की सबसे टॉप लेवल यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट, टॉप लेवल ग्रेजुएट जो है वो एक किताब रखते हुए भी एक ज़रा सी गलती की वजह से हलाकत का शिकार हो जाता है। तो वेयर वी आर स्टैंडिंग, किस बात का दावा है? हम बगैर सिस्टम के ज़िंदगी नहीं गुजार सकते और ये वो एक चीज़ है जिसका इद्दा सबको है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सा सिस्टम होगा कि जो इंसान को न सिर्फ उसकी ज़िंदगी को बैलेंस करे, उसके प्रॉब्लम्स का सलूशन दे और साथ ही साथ उसको रुश्द तकामुल की तरफ लेकर जाए। इस्लाम के अलावा दुनिया में कोई सिस्टम ऐसा नहीं है। और फिर जितने भी सिस्टम हैं, अगर कभी आप सूरह मुबारक मोमिनून की तिलावत करें तो आप देखेंगे कि कदीम जमाने के कुफार अंबिया के मुकाबले पर जब एतराज़ करते थे तो वन ऑफ द एतराज़ उनका क्या होता था, वो कहते थे तुम अपने जैसे बंदे को जो है वो फॉलो कर रहे हो, तुम अपने जैसे बंदे को फॉलो कर रहे हो, ये तो तुम्हारे जैसा ही है, ये तुम्हारी तरह खाता है, ये तुम्हारी तरह पीता है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन यू एंड हिम, ये तुम्हारे जैसा ही है। और फिर सूरह मुबारक है मोमिनून में बास कुफार यानी इस बात को समझ रहे और डर कर रहे थे, कुफार के ये अल्फाज थे कि अगर तुम अपने ही जैसे किसी शख्स की पैरवी कर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए हलाकत का बायस है। यानी क्या, बहुत मुख्तसर से अर्ज़ करूँगा आपकी खिदमत में कि इसका माना वाज़े तौर पर यह हुआ कि उन कुफार को भी ये बात समझ में आती थी कि अगर तुम अपने जैसे ही किसी बंदे के पीछे चलोगे, अपने ही जैसे किसी बंदे को फॉलो करोगे तो तुम्हारा इनको फॉलो करना तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। उसके मुकाबले पर खुदा जिसके फॉलो करने की बात कर रहा है वो कौन है? खुदा अपने और बंदों के दरमियान में जिन अफराद को रखने की बात कर रहा है वो कौन है? लिहाजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत खातम अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़माने तक परवरदिगार ने मुसलसल जिन अफराद को इंसानों के ऊपर हाकिम बनाया या जिनके ज़रिए से अपने निज़ाम को जारी रखवाना चाहा, वो सारे के सारे मासूमीन हैं, वो सारे के सारे वो हैं कि जिनके ऊपर वही आती है, वो सारे के सारे वो हैं कि जो वही के ज़रिए से परवरदिगार से इर्तिबात में हैं। सो दे आर नॉट कॉमन पीपल, कम अज़ कम उनमें और हम में ये डिफरेंस है कि वो वही के ज़रिए से परवरदिगार के साथ इर्तिबात में, द हाइएस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज, द हाइएस्ट सोर्स ऑफ पावर, द हाइएस्ट सोर्स जो है तमाम चीज़ों का, वो उसके साथ कनेक्शन में है और उस कनेक्टिविटी के थ्रू वो हमें खुदा की जितनी भी इल्म है, खुदा का जितना भी ताकत और कुदरत है, शरीयत के निज़ाम के साए में परवरदिगार हम सबको उस हुकूमत के अंडर लाना चाहता है जो कि अल्टीमेटली हुकूमत है खुदा की। नाउ अब अगर हम इंसानों से पूछें कि क्या खुदा की हुकूमत से ज़्यादा बेहतर कोई हुकूमत हो सकती है, क्या इंसान के लिए इससे बड़ा कोई शरफ हो सकता है कि वो अपने जैसे लोगों का जो है वो मोहताज और महकूम ना हो बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ खुदा का मोहताज हो, सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के सामने महकूम हो? इससे बड़ा कोई कॉन्सेप्ट जो है वो इस्लाम ने जो दिया है दुनिया का कोई और तफक्कुर, कोई और मकतब, कोई और मजहब इंसान को दे ही नहीं सकता। लिहाजा दीन बुनियादी तौर पर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दीन बुनियादी तौर पर क्या चाहता है? दीन बुनियादी तौर पर यह चाहता है कि इंसानों के ऊपर हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की हो और अल्लाह की हुकूमत का रास्ता खुद दीन के जरिए से है और खुद इस दीन के ऊपर। अब गौर कीजिएगा, आयत के अंदर एक इशारा है, वो इशारा आपकी खिदमत में अर्ज करूं और फिर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं कि परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है, हुवल्लज़ी, वो परवरदिगार वो ज़ात है, अरसला रसूलहु बिलहुदा, कि जिसने अपने रसूलों को भेजा किसके तहत? हिदायत व दीनिल हक, और दीन हक के साथ। अब गौर कीजिएगा कि दो चीज़ें हैं, अरसाल रसूल दो चीज़ों के साथ है, ایک ہدایت ہے اور ایک دین حق ہے. یہ دونوں چیزیں مل کر ہدایت اور دین حق اللہ کا وہ نور بناتی ہیں کہ جس نور کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لیظہرہ، کہ اس کو ظاہر کرے، اس کو غلبہ دے تمام دیگر ادیان پر، اللہ دین کل ہی تمام دینوں پر. دو اس کے جز ہیں، ہدایت اور دین حق. اب یہ جو دین حق ہے، اگر اسی ارسال کے سلسلے میں کسی سٹیج پر آ کر دین حق کمپلیٹ ہو جاتا ہے، کوئی اگر ہمیں جگہ ایسی مل جاتی ہے کہ جہاں پر یہ دین حق کمپلیٹ ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا وہاں پر اس کی کمپلیشن، ہدایت کی کمپلیشن کی دلیل ہے، ثابت کرتی ہے نہیں ثابت کرتی؟ دو الگ الگ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی. لہذا اب اگر فرض کریں کہ کسی مقام پر پہنچ کر خود قرآن یہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، اس کو بھی کمپلیٹ کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین کے طور پر اسلام کو ہم تم سے راضی ہو گئے کہ اگر تم اسلام کو ایز اے دین اڈاپٹ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے. اس رضایت کا معنی کیا ہے؟ اس رضایت کا معنی یہ ہے کہ اس اسلام کے علاوہ اب اللہ تعالیٰ کسی اور شریعت اور کسی اور قانون کو، کسی اور مذہب کو، کسی اور دین کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. خود یہ دین آج کے دن کمپلیٹ ہو گیا. تو جہاں پر مطلب فرض کریں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اتممت علیکم نعمتی، وہاں پر اگر کوئی اور آیت یا اسی مقام پر کسی اور جگہ پر ہمیں ارشاد ملتا ہے پروردگار کا کہ میں نے تمہیں اتممت علیکم ہدایتی، یا اتممت علیکم ہدام یا الہدا، میں نے کسی مقام پر تمہارے لیے ہدایت کو بھی کامل کر دیا، ہدایت کو بھی میں نے اتمام تک پہنچا دیا، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے تھے ہاں کہ ارسال رسول میں جو دو چیزیں ہیں وہ دونوں کی دونوں کمپلیٹ ہو چکی ہیں. سو دیر از نو نیڈ فار اینی ادر کہ پروردگار کسی رسول کو یا اپنی جانب سے کسی کو بھیجے. لیکن ایک جگہ پر اگر آ کر دین کمپلیٹ ہو رہا ہے، اٹ مینس کہ جو دین سے متعلق رسالت ہے وہ وہاں مکمل ہو گئی. دین سے متعلق رسالت جس جگہ پر مکمل ہو جائے، اس مقام کا جو نام ہے یا جو وہ مقام ہے وہ کہلاتا ہے خاتم المرسلین یا خاتم النبیین. یہ دین سے ریلیٹڈ ہے. اب دین یہاں مکمل ہو گیا، لیکن کیا دین کا مکمل ہونا ہدایت کی تکمیل کو بھی ثابت کر رہا ہے؟ نہیں ثابت کر رہا. بس اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ دین حق اور ہدایت کے ذریعے سے اپنے نور کو مکمل کرے. دین مکمل کر دیا لیکن ہدایت از اسٹل ابھی تک وہ مکمل نہیں ہوئی، اس نے مکمل ہونا ہے. کیونکہ جب تک یہ دونوں ایلیمنٹ مکمل نہیں ہوں گے، اس وقت تک دین غلبہ پیدا نہیں کرے گا. بس اگر آج اسلام نے تمام ادیان کے اوپر غلبہ پیدا نہیں کیا ہے، تو واحد چیز جو باقی ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہدایت، اس نے مکمل ہونا باقی ہے. ناؤ دا کوسچن از، کیا اس ہدایت کو مکمل کرنے کے لیے اللہ نے کسی کو بھیجنا ہے، یا کسی کو بھیجا ہوا ہے، یا کوئی ہے کہ جو اس کو آ کے مکمل کرے گا؟ کہاں یہ غلبہ حاصل ہوگا؟ تو شیعہ سنی دونوں روایات متفق ہیں امام مہدی کے اوپر، اور دونوں روایات یہ کہتی ہیں کہ امام مہدی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اس دین کو تمام ادیان کے اوپر غلبہ دے گا. اب یہ جو غلبہ ہے، اس کا مطلب امام مہدی کے ذریعے سے ہونا ہے. نو میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ پیدا ہوں گے یا موجود ہیں، لیکن یہ اتفاق روایت یہ سمجھا رہا ہے کہ یہی دین کا جو غلبہ ہے یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہوگا. دین کی کمپلیشن، دین کا اکمال پیغمبر کے ذریعے سے غدیر میں ہو گیا، ہدایت کا سلسلہ اس کے بعد سے جاری ہے، اور جس دن یہ ہدایت اپنے کمال پر پہنچے گی اور اپنے کمپلیٹ مرحلے میں داخل ہوگی، تو خود بخود آٹومیٹیکلی اسلام اپنے اس مقام پر پہنچ جائے گا کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے، اور فرمائے کہ واللہ متم نورہی، اللہ اپنے اس نور کے اتمام کرنے والا ہے، اس کو حتماً اللہ تعالیٰ کمپلیٹ کرے گا. ناؤ ٹو کمپلیٹ دس نور، دین مکمل ہو چکا ہے، ہدایت نے مکمل ہونا ہے، تو ویئر از دا پرابلم؟ اگر ہم شیعہ اسکول آف تھاٹ کے حساب سے بات کریں، اور شیعہ اسکول آف تھاٹ کے حساب سے بات کرتے ہوئے یہ دیکھیں، اور ہمارا جو عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں. بس اس ہدایت کے پورشن کو، وہ جو ہدایت کا حصہ ہے، اس کو بھی کمپلیٹ کرنے والی شخصیت موجود ہے جس کے تھرو یہ ہونا ہے. دین مکمل ہو چکا ہے، تو وہ آخری کڑی کہاں ہے کہ جس کے نہ ہونے کی وجہ سے وی آر اسٹل ویٹنگ، وہ کہاں ہے؟ وہ مرحلہ وہ ہے کہ جہاں پر قرآن کچھ ایسی شرائط، کچھ ایسی ہمیں کنڈیشنز بتاتا ہے کہ جن کے بغیر یہ والا جو حصہ ہے یہ مکمل نہیں ہوگا. وہ کون سا مرحلہ ہے؟ وہ مرحلہ ہے کہ فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم, اور تمہارے قدموں میں ثبات, استقلال, استحکام عطا کرے گا. لیکن یہ کیسے ہونا ہے, اس کو ہم نے کیسے انجام دینا ہے, یہ مرحلہ کیسے ہوگا؟ اسی طرح سے سورہ قصص کی جو آیت ہے وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ, کہ وہ افراد کے جو زمین میں ضعیف کر دیے گئے ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ان کو آئمہ بنائیں گے زمین میں, ان کے ہاتھوں میں ہم اختیار دیں گے زمین کا اور ان کو وارث بنائیں گے. یہ سارے کا سارا کہاں پورا ہوگا, کیسے پورا ہوگا, اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا طریقہ عزیزان من یہ ہے کہ قرآن مختلف مقامات پر اس کو بیان کر چکا ہے. ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, سورہ رات کی 11 نمبر آیت. اللہ تبارک و تعالی کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اسے نہ بدلے. اس سے ملتی جلتی آیت ہے سورہ مبارک ہے انفال کی 53, ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا النعمہ انعمہ علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم. اللہ تعالی وہ نعمت کہ جو اس نے دے دی ہو اس کو تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ کوئی قوم خود اس کو تبدیل نہ کرے. سو اللہ تبارک و تعالی نے غدیر میں دین کو مکمل کر دیا, ہدایت کے سلسلے کو ولایت امیر المومنین کے ذریعے سے بھی کمپلیٹ کر دیا تھا. یہ سلسلہ ہدایت کا اس امامت کے ذریعے سے کمپلیٹ ہو جاتا اور اسلام بہت جلد ہی تمام ادیان کے اوپر غالب آ جاتا. پرابلم کہاں سے شروع ہوئی؟ پرابلم شروع ہوئی سقیفہ سے, کہ جہاں پر, بہرحال میں آئی ایم ناٹ ڈسکسنگ کہ کس نے کیا 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 نہیں کیا, لیکن جو ہوا وہ یہ ہوا کہ جو چیز اسلام چاہتا تھا کہ ہو نہیں ہوئی. اب وہ کسی کی نادانی ہو, کسی کی اسلام کے ساتھ نیک نیتی ہو, کسی کی کوئی اور وجہ ہو, وی آر ناٹ ڈسکسنگ دیٹ. لیکن سقیفہ نے یہ پرابلم کی. میں بہت واضح طور پر یہ بتا رہا ہوں کہ تشیع کا خاص طور پر مکتب اہل بیت کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی انسانوں کے اوپر حکومت, دین کی حکومت کے لیے جو سسٹم انٹروڈیوس کروا ہے اسلام نے, وہ سسٹم ولایت ہے, سسٹم خلافت نہیں ہے. گرچہ کہ یہ ولی ایک خاص کیفیت میں خلیفۃ اللہ اور خلاف خلیفۃ النبی بھی ہیں, لیکن وہ خلافت ایک اور معنی میں ہے, اس کی ایک خاص کیفیت ہے. ہمارا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ کے آنے والے بعد وہ حکمران کے جن کو خدا نے ہمارے اوپر حاکم قرار دیا ہے دین کی حکومت کے ذریعے سے جو رابطہ ہے وہ رابطہ ولائی ہے, اور خلافت ان افراد کی پیغمبر کے ساتھ ہے. بس یہ جو خلافت کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا, ایک نام لیا گیا, یہ اسلام کا وہ سیاسی نظام نہیں تھا کہ جو دین دینا چاہتا تھا. اور اس کی دلیل صرف بس یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جتنے بھی ہیں, مطلب ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ناراض ہوں, لیکن ناراضگی کی بات نہیں, علمی بحث ہے. پہلی بات, اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ نظام اسلام نے دیا ہے تو قرآن اور حدیث سے اس کی دلیل لا کر دے دیں. آپ کی تو دلیل ہی ہے, آپ کا تو کہنا یہ ہے کہ نہ قرآن نے کیا نہ پیغمبر کسی کو بنا کر گئے, عوام کے حوالے کر گئے. تو بس یہ چیز اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے امپلیمنٹڈ نہیں تھی. سیکنڈ, اگر اللہ کی جانب سے یا رسول کی جانب سے امپلیمنٹڈ ہوتی تو اس کا کوئی سسٹم ہوتا. سسٹم آنے ایک پروسیس ہے. مثلا جیسے آپ نے ڈیموکریٹک سسٹم انٹروڈیوس کرایا, تو ڈیموکریٹک سسٹم میں بھی چاہے وہ پارلیمنٹیرین سسٹم ہو, چاہے وہ مثلا پریزیڈنٹل سسٹم ہو یا مثلا پارلیمنٹیرین سسٹم ہو, اس کا آپ نے سسٹم ڈیزائن کیا. بھائی یہ سسٹم ہوگا, وزیر اعظم طاقتور ہو جائے گا, وہ حکومت کرے گا, اس طریقے سے کریں گے تو پریزیڈنٹ طاقتور ہو جائے گا, ہیں دونوں ڈیموکریسی مثلا. لیکن آپ نے ڈیفائن کیا ہوا اسے. آپ کے پاس کون سا ڈیفائنڈ سسٹم ہے؟ سقیفہ ہونے کا مطلب ہی ہے کہ آپ کے پاس ڈیفائنڈ نہیں تھا. سقیفہ کے بعد کا مرحلہ ڈیفائنڈ نہیں تھا, تیسرا مرحلہ ڈیفائنڈ نہیں تھا, چوتھا مرحلہ ڈیفائنڈ نہیں تھا, پانچواں مرحلہ ڈیفائنڈ نہیں تھا, چھٹا مرحلہ. کسی مرحلے میں آپ کے پاس ڈیفائنڈ نہیں ہے. لیکن ہوا کیا عزیزان ایمان؟ ہوا یہ کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے اور اس وقت تک نہیں ہٹاتا جب تک قوم خود نہ چاہے. جب قوم سقیفہ میں مل کر ولایت کی نعمت کو توجہ نہ دے تو اللہ اٹھا لیتا ہے, اور جب ولایت کی نعمت اٹھی تو جو غلاف اور جو حجاب ہمارے اوپر آیا وہ حجاب اسی شکل میں آیا کہ ایک ایسا سیاسی نظام کہ جو اسلام کا سیاسی نظام نہیں تھا, خلافت کے عنوان سے وہ ہمارے اوپر ڈال دیا گیا. تھوڑا سا اگر ہم اب تاریخ کو ڈیفائن کریں اور اس کے اوپر بحث کریں, البتہ اپنی جگہ ایک تفصیلی بحث ہے جو کبھی اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, لیکن صرف اس ایک حجاب کے ہمارے اوپر آ جانے کا نتیجہ کیا نکلا؟ تقریباً 1200 سے 1300 سال ہمیں لگے ہیں اس حجاب سے اپنے آپ کو باہر نکالنے میں. 1200 سے لے کے 1300 سال تک ہم اس حجاب میں رہے. حتیٰ یعنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے تو اپنی جگہ ایک بحث ہے, حتیٰ ایون مکتب اہل بیت سے متعلق لوگوں کی اکثریت کو بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کرنا کیا ہے. یعنی بہت ساری تحریکیں بعد میں جو ہو رہی تھیں اٹھ رہی تھیں وہ کیا ہو رہی تھیں؟ مثلاً امام کو خلافت کی گدی پر بیٹھا دو. نہیں بابا, خلافت نہیں ہے, وہ خلیفۃ الرسول ہیں, ان کا جو وہ عنوان ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. ان کا جو مقام تھا وہ ولایت کا مقام تھا, ولی الامر ہونا, ہمارے تمام اختیارات اس کے ہاتھ میں ہونا, ہمارا وہ حاکم ہونا جس کو حاکم شرعی کہتے ہیں, دین کی تمام اختیارات کے ساتھ ہمارے اوپر اختیار ہونا, یہ حکومت. یہ چیز تو بہت ساروں کو, یعنی کربلا کے باہر جو لوگ تھے ان میں سے بہت سوں کو نہیں سمجھ میں آئی, کربلا کے بعد بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی. آئمہ کے زمانے میں بہت سارے آئمہ نے جو سٹیپ بیک کیا تھا اس کی ایک وجہ کیا تھی؟ ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر یہ سیاسی بصیرت ہی نہیں ہے. یہ ایک خلیفہ کو ہٹا کر اس کی جگہ دوسرا خلیفہ لانا چاہتے ہیں. وی آر ناٹ خلیفہ, یہ والا خلیفہ جو تم نے مل کر بنایا ہے. لہذا امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے دروازے پر آئے ہوئے لوگوں کو ایک دفعہ دھتکار کے ان کو کیا سمجھانا چاہتے تھے؟ ان کو یہی سمجھانا چاہتے تھے کہ یہ اسلام کا سیاسی سسٹم نہیں ہے. لیکن جب ان کی جہالت کو اس حد تک دیکھا کہ یہ اصلا سمجھ ہی نہیں رہے, اور پھر ضرورت کو محسوس کیا, تو اسی لیے جو آپ خطبوں میں کہتے ہیں کہ میں نے وہ کڑوا گھونٹ پیا ہے, بڑے سخت ترین الفاظ کے ساتھ امام نے کہا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کی جہالت مجبور کر رہی تھی کہ امام اپنے لیے اس عہدے کو ایکسیپٹ کریں جو کہ وہ نہیں چاہتے تھے. 1300 سال کے بعد یہ حجاب کب ٹوٹا؟ یہ حجاب اس وقت ٹوٹا کہ جب فرسٹ ورلڈ وار میں خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے پورے سلسلے خلافت کو ختم کر دیا گیا. اگین میرا کوسچن پھر وہیں پر ہے, اگر خلافت اسلام کا حقیقی نظام ہوتا تو انگریزوں کے ختم کرنے سے یہ سسٹم ختم نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے خلافت عثمانیہ کے ختم ہو جانے سے ہی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اسلام کا سسٹم نہیں تھا. خلافت عثمانیہ کے ختم ہو جانے کے بعد سے اب تک جتنے بھی مسلمان ہیں, اہل سنت کی مستند کتابوں کی مستند روایت, مَن مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات تمیتۃ الجاہلیہ, خلافت عثمانیہ تک کو چھوڑ دیں, اس کے بعد سے لے کر اب تک جو تقریباً 125 سال سے زیادہ کا عرصہ یا 100 سال کا تقریباً عرصہ ہونے والا ہے, اس عرصے میں تمہارا امام کون ہے جو کہ اس روایت کے مطابق ثابت ہو جائے کہ اس کی معرفت کے بغیر تم جاہلیت کے موت مرے؟ پورے عالم اسلام کو سوال ہے, جس کا دل چاہے جواب دے دے مجھے. اس 1300 سال کے بعد جب یہ غلاف ٹوٹا ہے تو ہم ہوش میں آئے, تب ہمیں آسمان ولایت نظر آنا شروع ہوا. لیکن آسمان ولایت 1300 سال کے غلاف کے بعد بھی اتنا واضح نہیں تھا. لہذا اب میں اس سیاسی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا اور نہ جا سکتا ہوں, یہ یاد رکھیے گا کہ جب یہ خلافت کا غلاف ٹوٹا تب بھی آسمان ولایت اتنا کلیئر نہیں تھا, لوگ ایک دم سے ولایت کے مرحلے کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تھے. جو سب سے پہلے اسلام کی حکومت کی طرف متوجہ ہوئے الحمدللہ وہ ہماری سرزمین کے ہمارے اجداد تھے, کہ جن کی وجہ سے آج ہم اور آپ اسلامک, واحد دنیا کی اسلامک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج جو ہم اور آپ سینہ ٹھونک کر یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان از این اسلامک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ, واحد نے اس سے پہلے بنی ہے اور بات کا ہمیں نہیں معلوم. اس پاکستان سے پہلے کوئی اسٹیٹ اسلامک آئیڈیالوجیکل بیسس کے اوپر نہیں بنی, واحد اسٹیٹ ہے جو کہ اسلامک آئیڈیالوجیکل بیس پر بنی. کیوں بنی؟ اس لیے کہ جو نظام آپ نے غلاف کے طور پر چڑھا دیا تھا, جیسے ہی وہ ٹوٹا واحد ملک ایران کو بھی آزاد کرا کے اس کے اوپر شہنشاہیت کو چڑھایا گیا، عرب ممالک میں اپنی مرضی کے سیکولر قسم کے بادشاہوں کو حاکم کرا گیا، پورا اسلامک سٹیٹ انہوں نے تقریباً انگریزوں نے اپنے قابو میں لے لیا تھا، ہر چیز تیار تھی. واحد سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے ساتھ پرابلم کیا تھی؟ سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے ساتھ پرابلم یہ تھی کہ ایک بڑی مسلم میجورٹی کو وہ ہندو سپریمیسی کے نیچے لانا چاہتے تھے. اب مسلم یہاں کے مسلمانوں کو یہ پرابلم تھا کہ اگر ہم ہندو سپریمیسی کے نیچے آ گئے تو ہمارا دین خطرے میں پڑ جائے گا، خلافت رخصت ہو چکی ہے. واحد راستہ کیا تھا؟ ایک ایسی ریاست کا قیام کہ جس میں دین حکومت کرے. لہذا یاد رکھیے گا، پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ دین کی حکومت کے نام پر بنی ہے. لہذا دین کی حکومت، اگر آپ پاکستان میں سیکولر نظام لانا چاہتے ہیں تو آپ خیانت کار ہیں. اگر آپ کوئی اور نظام پاکستان میں لانا چاہتے ہیں کہ جو دین کے مخالف نظام ہے تو آپ پاکستان کے غدار اور خائن ہیں. پاکستان آپ اپنا ملک بنا لیں جہاں آپ کا دل چاہے. اس ملک کی قیام اور اس کی خاطر ہمارے بزرگوں نے قربانیاں اور خون دی ہیں، اور اس لیے اور ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں. لہذا ہوا تو یہ، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ افراد کے جو اس اسلامک موومنٹ کو چلا رہے تھے، وہ علامہ اقبال بہت کچھ درک کر رہے تھے، لیکن بہت سارے جو دیگر افراد تھے ان کے پاس وہ کانسیپٹس نہیں تھے. پاکستان بن تو گیا لیکن وہ کانسیپٹ کے جو دینی حکومت کو چلا سکے، معاشرے کو جو حکومت کنٹرول کر سکے، اس کا کوئی خاص کانسیپٹ ان کے پاس موجود نہیں تھا. لیکن عین اس مرحلے میں ایران کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیدار اور با بصیرت شخصیت ہے کہ جو قیام کرتی ہے وہیں سے وہی آئیڈیالوجی کو لے کر کہ اگر اسلامی حکومت بنے اور کسی ملک کے اوپر دین اور خدا کی حکومت قائم ہو تو اسلامی حکومت کو قائم کرنے کا حقیقی نظام کون سا ہے؟ ولایت کا نظام ہے. اس بصیرت کو لے کر، اس نظریے کو لے کر امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک قیام کیا. وہ قیام آج سے تقریباً 42 سال پہلے نظام ولایت فقیہ کی صورت میں اس نے ظہور کیا. نظام ولایت فقیہ کو یاد رکھیے گا، فقیہ اس نظام میں صرف ایک ایسے نمائندے کے طور پر ہے، ایک ایسے امین کی صورت میں ہے کہ جس نے دین کی حکومت کی ذمہ داری بطور امانت اس وقت تک اپنے ہاتھوں میں رکھنی ہے جب تک دین کی کا حقیقی وارث امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ظہور پر آ کر اس حکومت کو اپنے ہاتھ میں نہ لے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی تمام تر قدرت و طاقت کے ساتھ رہبر معظم ہمیں یہ جملے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، سیدی و مولائی آپ ہیں، یہ مملکت آپ کی ہے، یہ انقلاب آپ کا ہے، یہ ساری کی ساری طاقت اور قدرت آپ کی ہے، ہم آپ کے صرف خادم ہیں. جس دن آپ ظہور کر کے آئیں گے ہم یہ سارے کا سارا آپ کے حوالے کریں گے، کیونکہ یہ آپ کا ہے، ہمارا نہیں ہے. لہذا عزیزان من، واحد نظریہ کہ جو انسان کو اس کے کمال تک پہنچا سکتا ہے وہ نظریہ یہی ہے. لیکن یہ کہ اب اگر ہم نے خود اپنی حالت کو نہ بدلا، جس طرح سے نعمت ولایت کے انکار نے ہمیں 1300 سال کے ایک جسے کہنا چاہیے قومے میں پہنچا دیا تھا، ایک ایسی کنڈیشن میں پہنچا دیا تھا کہ ہم اس سے باہر نہیں نکل پا رہے تھے. اب ضرورت ہے اس بات کی کہ اس سے پہلے کہ باطل ہمارے اوپر کوئی اور سحر ڈالے، باطل ہمارے اوپر کوئی اور حجاب ڈالے، باطل ہمیں پھر کسی اور سمت میں لے کر جائے، ہمیں اور آپ کو بیداری کی ضرورت ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم پر حکومت کا حق صرف اور صرف خداوند کریم کو ہے، اس کے دین کو ہے. ہمارے اوپر حکومت کا حق صرف معصوم کو ہے، چاہے وہ نبی کی صورت میں ہو اور چاہے امام معصوم کی صورت میں ہو. اور یہی وہ افراد اور یہی وہ نظام ہے کہ جو انسان کو اس کے کمال، اس کمال کے جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، تک لے جانے کی ذمہ دار بھی ہے اور اس نے ادعا بھی کیا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.